صلوا على محمد وعلى آل أحمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ آپ کا میزبان عطا تراب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، خط الموت فی جید بنی آدم مخط القلادت فی جید الفتات، یعنی موت کو بنی آدم کے لیے اسی طرح باعث زینت بنایا گیا ہے جیسے دوشیزہ کے گلے میں ہار. آئیے اس خوبصورت فرمان کے ساتھ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے. قبلہ السلام علیکم اور خوش آمدید. قبلہ، گزشتہ پروگرام میں میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا، آخر میں آپ نے اس کے جواب میں ایک تمہیدی گفتگو بیان فرمائی تھی اور اسی تمہیدی گفتگو پر ہمیں قلت وقت کی وجہ سے پروگرام کو ختم کرنا پڑا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسی تمہیدی گفتگو کے ساتھ اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کیجیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آداب میت کے حوالے سے گفتگو کے آغاز سے پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ انسان بڑا سعادت مند سمجھا جاتا ہے کہ جو زندگی کے آخری لمحات تک صراط مستقیم پر گامزن رہے، یعنی اس کی عاقبت بخیر ہو.
صحیح.
اس لیے کہ روایات میں یہ چیز موجود ہے کہ شیطان آخر وقت تک وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ وہ اولاد آدم کو گمراہ کرے اور اس کو
صراط مستقیم سے ہٹائے،
مستقیم سے اس کو ہٹائے، اس کو بھٹکاتا رہے،
خاتمہ بخیر نہ ہو.
جی، جو خاتم بخیر نہ ہو.
صحیح.
اور بلکہ اصول کافی میں ایک باب بھی ہے، باب المستعارین کے نام سے، یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ایمان ان کے پاس عارضی ہوتا ہے، یعنی
مستعار ہوتا ہے جو واپس لے لیتا ہے.
یعنی زندگی میں انسان سے ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اس ہدایت کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے.
بس اس حوالے سے آخری لمحات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں.
آخری لمحات ہیں کہ انسان کو ان اعمال کی پابندی کرنی چاہیے، اور معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں جو ہدایات دی ہیں یا جو دعائیں بتائی ہیں کہ جو پابندی سے ان دعاؤں کو پڑھے گا اس کا انجام بخیر ہوگا، شیطان اس کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہ ہوگا. قرآنی آیات اور سنت معتبرہ دونوں میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. کم و بیش جو مسلمان پانچ وقت کی نماز کے پابند ہیں، نوافل نہیں بھی پڑھتے، صبح اور ظہرین اور مغربین کی نماز پڑھتے ہیں، وہ کم سے کم دن میں 10 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، جس میں ایک آیہ کریمہ کی صورت میں ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. انسان، عام انسان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ نہیں ہوا، یا کسی مرحلے میں، کسی سٹیج پہ
کمی،
ایمان میں کوئی کمی ہے، کوئی سقم ہے.
صحیح.
لیکن یہ دعا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مانگی ہے، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مانگی ہے، نماز میں مانگتے ہیں، واجب نمازوں میں یہ دعا مانگی جاتی ہے، مستحب نمازوں میں مانگی جاتی ہے. اس کے علاوہ کسی مرحوم کے سال ثواب کے لیے جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں بھی ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں اب تک اپنے ہدایت یافتہ ہونے کا یقین نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی درخواست کرتے ہیں. نہیں, اکثر مسلمان ہدایت یافتہ ہیں, وہ اصول عقائد کے معتقد ہیں, فروع دین کو وہ مانتے ہیں, ضروریات دین اسلام کے بھی وہ منکر نہیں ہیں, مگر اس کے باوجود ہم پابند ہیں کہ اپنی نماز میں اس آیہ کریمہ کی صورت میں یہ دعا مانگتے رہیں. تو ہمارے مفسرین عظام نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں یہی فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ ابتدائی ہدایت مراد نہیں ہے, کہ خدایا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدایا ہم گمراہ ہیں ہمیں یعنی سیدھا راستہ دکھا دے یا صراط مستقیم ہمیں دکھا دے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت تو نے ہمیں دی ہے اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما, گامزن رہنے کی توفیق عنایت فرما. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی حساس اور خطرات لمحات ہوتے ہیں, اس سے ان میں اپنے ایمان کی حفاظت کی گویا اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں.
صحیح.
اس کے علاوہ قرآن کی اور آیات اور بہت ساری دعائیں ہیں اس مضمون کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ خدایا ہمیں ثابت قدم رکھ. یہ بھی قرآن کی آیت ہے جو عام طور پر نماز کے دعائے قنوت کے طور پر وہ پڑھی جاتی ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اس کا بھی مفہوم یہی بنتا ہے کہ خدایا ایک مرتبہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر, ہمارے دلوں کو کج نہ کر, ٹیڑھا نہ کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر گامزن رہیں, یا دعا مانگتے ہیں ثابت قدم رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. یا اور خصوصاً غیبت کبریٰ میں پڑھی جانے والی بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا بتائی جاتی ہے, اللہم عرفنا نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. یہ دعا بھی گویا اس مقصد میں بڑی مدد کرتی ہے کہ جو پابندی سے یہ دعا پڑھے وہ ثابت قدم رہتا ہے. یا شیخ عباس قمی مرحوم نے بھی اپنی کتاب مفاتی میں تعقیبات نماز میں اس دعا کو ذکر کیا ہے کہ اس کا بھی یہی اثر ہے کہ انسان ثابت قدم رہتا ہے اور وقت آخر گمراہ نہیں ہوتا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالکعبۃ قبلۃ وبالقرآن کتابا وبعلی والحسن والحسین وعلی ابن حسین ومحمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن العسکری و الحجۃ القائم ائمتاً. یہ دعا بھی اس کے آثار میں سے
قدم رہنے کے
جی جی یہ اس کا یہ اصول ہے کہ انسان ثابت قدم رہتا ہے. اس کے علاوہ قرآن میں بڑی
یعنی اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ساری زندگی کی جمع پونجی داؤ پہ لگ سکتی ہے, ساری زندگی اعمال انجام دیے حج کیے نمازیں.
اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت یہ ہے, اس کا وہ لطف و کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پھر نشاندہی بھی کی ہے, بتایا بھی ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان ثابت قدم رہتا ہے, اور پھر وہ کون سے گناہ ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسان وقت آخر بھٹک سکتا ہے. جی 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 بالکل, صراط مستقیم سے وہ بھٹک سکتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے اور یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خطاب حضرت داؤد سے فرمایا ہے, لا تتبع الہوا فیضلك عن سبیل اللہ, خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کر ورنہ یہ خواہشات نفسانی تمہیں سبیل اللہ یعنی وہی صراط مستقیم سے تمہیں
ہٹا دیں گے
خواہشات نفسانی کی. خواہشات نفسانی یہ اسی لیے گزشتہ پروگرام میں بھی میں نے امیر المومنین کے فرمان کا حوالہ دیا تھا کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا ہے تو ان کو صرف عقل دی ہے, خواہشات نفسانی ان میں نہیں رکھی, ان کو نہ غصہ آتا ہے نہ ان کو بھوک پیاس لگتی ہے نہ ان کو جنسی غریزہ ان میں موجود ہے. حیوانات کو پیدا کیا ان میں حیوانی خصلتوں کو رکھا, کھانے پینے کی خواہش غصہ کا آنا یا جنسی خواہش, لیکن عقل نام کی نعمت سے ان کو
محروم رکھا,
محروم رکھا اور انسان کو جب پیدا کیا تو انسان میں اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت بھی رکھی اور اس میں یہ حیوانی خواہشات بھی رکھ دیں۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی عقل اس کی خواہشات نفسانی کو شکست دے دیں، عقل غلبہ حاصل کر لیں، وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اور جس کی خواہشات نفسانی اس کی عقل کو شکست دیں اور اس پر غلبہ حاصل کریں وہ مال مویشی سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک قابل فہم بات ہے کہ خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والا مال مویشی سے بدتر کیوں ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ مال مویشی اگر کوئی غلط کام کرے، کسی کو نقصان پہنچائیں، کسی کا شیشہ توڑیں، کسی کے بچے کو سینگ مار کے اس کو جان سے مار دیں، تو وہ کسی کو بلا وجہ اور بلا جواز نقصان پہنچانے کی جو قباحت ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے، لہذا اس کی کوئی بھی ملامت نہیں کرے گا، مذمت نہیں کرے گا، برا بھلا نہیں کہے گا کہ اس نے یہ غلط کام کیوں کیا، اس لیے کہ اس میں
جانور
ہے، اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ظلم کی قباحت کو سمجھ سکے، زیادتی کی قباحت کو سمجھ سکے۔ لیکن اگر ایک انسان جس کو خدا نے عقل دی ہے اور اس کے کو اچھے برے میں تمیز کی بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، اس کے باوجود اگر وہ تمیز نہیں دیتا اور کوئی ناپسندیدہ عمل اسے سرزد ہوتا ہے، ظلم کرتا ہے، کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، خیانت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ظاہر ہے یہ اس مال مویشی سے بدتر ہوگا، کیونکہ وہ کسی عمل کے ظلم کے کسی کو نقصان پہنچانے کی قباحت کو نہ سمجھتے ہوئے وہ نقصان پہنچاتا ہے، اور یہ انسان یہ اس کو سمجھتے ہوئے نقصان پہنچاتا ہے، تو لا محالہ اس کو اس سے
بدتر
ہونا چاہیے۔ تو خواہشات نفسانی کی جو پیروی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق، اس کے نتیجے میں انسان صراط مستقیم سے وہ بھٹک سکتا ہے۔ اور تاریخ انسانیت میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ کس طرح خواہشات نفسانی نے انسان کو صراط مستقیم سے ہٹایا۔
قبلہ اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن وقت ہوا ایک وقفے کا۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی قبلہ، گفتگو کو وہیں سے جاری رکھیے۔
جی جی، میں عرض کر رہا تھا کہ خواہشات نفسانی کی پیروی انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہے۔ ابھی ایام عزا میں ہمارے محترم سامعین اور ناظرین نے واقعہ کربلا اس کے پس منظر کو سنا، اور یاد ہوگا کہ جب عمر سعد کو یہ پیشکش کی گئی کہ نواسے پیغمبر کو شہید کرو اور اس کے مقابلے میں تم رائی کی حکومت لے لو،
صحیح،
تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے فوراً اس پیشکش کو قبول کیا ہو یا وہ نواسے پیغمبر کے مقام منزلت کو نہ سمجھتا ہو یا نواسے پیغمبر کو شہید کرنے کے انجام سے وہ بے خبر تھا، ایسا نہیں ہے۔ وہ اس نے جس سوچ بچار کے بعد نواسے پیغمبر کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا، اس نے اپنے اشعار میں ان کو پیش کیا ہے، اور وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ ایک طرف رئی کی حکومت ہے اور ایک طرف نواسے پیغمبر کی شہادت ہے،
ایک کشمکش
کا شکار ہو جاتا ہے، نواسے پیغمبر کو شہید کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے اس کا انجام کیا ہے، نہیں کرتا تو رئی کی حکومت جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کے عجیب جملے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ اور جنت پیدا کر رکھی ہے، اگر یہ بات درست ہو تو ہم نواسے پیغمبر کو شہید کرنے کے 2 سال بعد توبہ کر لیں گے۔
اچھا،
انسان کو خواہشات نفسانی کی پیروی یہاں تک لے جاتی ہے، وہ نواسے پیغمبر کو شہید کرنے پہ آمادہ کرتی ہے خواہشات نفسانی کی پیروی۔ جی، یعنی خواہشات نفسانی کی مخالفت انسان کو فرشتوں سے افضل بھی بنا دیتی ہے اور اس کو عمر سعد بھی بنا دیتی ہے کہ جو نواسے پیغمبر کو شہید کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ایسے تاریخ میں واقعات ملتے ہیں کہ جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان وقت آخر ایمان کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے سرکار رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا ایک ہمسایہ علیل ہے اور نازک حالت ہے، یعنی تقریباً سیریس حالت ہے اس کی، تقریباً مرض الموت میں مبتلا ہے، بستر پر ہیں، آپ اس کی عیادت فرمائیں۔ آپ تشریف لے گئے اور اس مریض کے سرانے پہ جا کے بیٹھ گئے، اور ظاہر ہے بہترین جملہ جو ایک مسلمان کے منہ سے وقت آخر نکل سکتا ہے وہ کلمہ توحید ہے، لہذا پاس بیٹھ کے آپ نے اس سے کہا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید پڑھنے کا آپ نے حکم دیا، مگر وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ لوگ یہ سمجھے کہ شاید اس کی گویائی کی طاقت ختم ہو گئی ہے، بول نہیں سکتا، مگر ظاہر ہے اگر ایسی بات ہوتی تو آن حضرت کبھی بھی اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہ دیتے،
پڑھ سکتا تھا،
جی پڑھ سکتا تھا۔ یہ آپ کا حکم دینا اور فرمانا قل لا الہ الا اللہ، یہ خود آپ کا حکم بتاتا ہے کہ ابھی اس میں گویائی کی طاقت موجود ہے، مگر وہ نہیں پڑھ سکا۔ لوگ یہی سمجھے کہ شاید گویائی کی طاقت ختم ہو گئی ہے، طاقت اس کی جواب دے گئی ہے، لیکن اصل راز کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے، اس لیے وجہ آپ نے دریافت کی اور پوچھا تیمارداروں سے جو مریض کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کی ماں زندہ ہے یا فوت ہو گئی ہے، مر گئی ہے۔ تو جو خاتون اس سے مریض کے سرانے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس کی ماں ہوں اور یہ میرا تخت جگر ہے۔ آپ نے جب سنا اور آپ کو معلوم ہوا کہ اس کی ماں زندہ ہے اور وہ بھی اس کے سرانے پہ بیٹھی ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے اس بیٹے سے کہیں ناراض تو نہیں ہو؟ تو ماں نے جواب دیا یا رسول اللہ آپ ناراضگی کی بات کرتے ہیں، میں 6 مہینے سے اپنے اس بیٹے سے باتیں نہیں کرتی۔ تو آپ نے فرمایا پھر یہی وجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس روایت یا اس واقعہ سے یہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ یعنی ایمان کے سلب ہونے کے جہاں اور اسباب ہیں، خواہشات نفسانی کی پیروی ہے، وہاں یہ قطع رحمی، اور وہ بھی ماں سے قطع کلامی کے نتیجے میں جو قطع رحمی ہوتی ہے، اس کا یہ انجام ہوتا ہے کہ انسان وقت آخر اپنی زبان پہ کلمہ توحید جاری کرنے کی توفیق اس سے سلب ہو جائے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس گناہ سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے جو خواہشات نفسانی کی پیروی کے نتیجے میں سرزد ہوتے ہیں اور وہ سبب بنتے ہیں کہ وقت آخر انسان سے ایمان کی نعمت اور ہدایت کی نعمت سلب ہو جائے اور چھن جائے۔ تو تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس گناہ کے نتیجے میں اور کون اس دنیا سے ایمان سے محروم ہو کے اٹھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ خواہشات نفسانی کی پیروی کے نتیجے میں انسان صراط مستقیم سے ہٹ ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے۔ خواہشات نفسانی کا جو مرکز اور محور ہے، یعنی اہم جو خواہشات ہیں جو حیوانات کی طرح انسان میں بھی رکھ دی گئی ہیں، وہ ہے پیٹ، ہے کھانے پینے کی خواہش ہے، اور پھر وہ جنسی وہ غریزہ ہے، اور غضب ہے۔ یہ چیزیں حیوانات کی طرح انسان کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو یہ جو عمل جیسے ابھی میں نے عرض کیا قطع رحم، اور خصوصاً ماں سے قطع کلامی کے نتیجے میں انسان کلمہ توحید اپنی زبان پر جاری کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا دوسرا واقعہ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص اسی طرح وہ مرض الموت میں مبتلا تھا، جانکنی کے مراحل میں، اس سے جب کہا جاتا ہے کہ قل لا الہ الا اللہ، تو وہ ایک لا الہ الا اللہ کلمہ توحید زبان پر جاری کرنے کے بجائے وہ ایک غزل کا مصرع سنا دیتا ہے اپنے تیمارداروں کو۔ یعنی صاف پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ یہ گمراہ ہے اور اس کے دل میں
توفیق سلب ہو چکی ہے
اور ایمان کی نعمت سے یہ بہت پہلے محروم ہو چکا ہے۔ اسے جب کہا گیا کلمہ پڑھ قل لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کے بجائے اس نے ایک مصرع پڑھ دیا کہ یا رب قائلتن یومن استعبت این الطریق الى حمام من جابی۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی جیسے کہتے ہیں سوال گندم اور جواب جو، ہم اس سے کلمہ پڑھنے کا کہہ رہے ہیں اور یہ ہمیں کیا سنا رہا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ بنتا تھا کہ میں اسے خاتون کو نہیں بھولتا جو کہ وہ تھک ہار کے میرے پاس آئی اور مجھ سے منجاب نامی حمام کا راستہ اس نے پوچھا۔ تو لوگ پریشان ہو گئے۔ اصل میں اس کا پس منظر یہ تھا کہ ایک شخص اپنے، میں تو اس شخص کو بدبخت ہی کہوں گا، وہ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا تھا تو ایک خاتون اس کے گھر کے دروازے سے گزرتی ہے اور اس سے مطلب مالک مکان سے کہتی ہے کہ محترم آپ مجھے منجاب نامی حمام کا راستہ بتائیں۔
صحیح،
اب ظاہر ہے شیطان ہر وقت اور ہر جگہ، یا وہ اولاد آدم کو بہکانے میں کوئی کسر وہ
شیطان نہیں چھوڑتا،
وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، سٹیج پہ بھی پہنچ جاتا ہے، محراب میں بھی پہنچ جاتا ہے، دکان پہ بھی پہنچ جاتا ہے، دفاتر میں بھی پہنچ جاتا ہے، جس جس کا جو شعبہ زندگی ہے اسی شعبے میں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں بھی فوری طور پر اس کے پاس وہ آتا ہے، روایات میں ہے کہ جس طرح تمہارے رگوں میں خون دوڑتا ہے اس طرح تمہارے رگ رگ میں شیطان جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس کو بھی بہکایا اور آخر اس نے کہا کہ آپ کہاں مارے مارے پھر رہی ہیں، یہ تو آپ منجاب حمام کے دروازے پہ کھڑی ہیں، تو یہی حمام ہے۔ وہ جب حمام کے اس گھر کے اندر گئی تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور اس پاک دامن خاتون کی عزت پر حملہ کرنے کا اس نے ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی ہدایت کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کا عزم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت فرماتا ہے، اس کی توفیقات میں اضافہ فرماتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میں یہی کھڑی ہوں، آپ جائیں بازار سے اور کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے آئیں اور تسلی سے ہم کھائیں پئیں، اور وہ عیاشی کا ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ یہ بھی جنونی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور یہ وہ چلا جاتا ہے، اور یہ خاتون بھی اپنی عزت اور ناموس کو بچا کے وہ چلی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا سنگین جرم تھا کہ یہ اس کا مرتکب نہ ہو سکا، مگر ارتکاب بھی نہیں کیا، مگر وہ اس کی جو نیت تھی وہ ابھی تک برقرار ہے جی، وہ حسرت اس کے دل میں رہ گئی ہے کہ یہ اس گناہ عظیم کا میں مرتکب کیوں نہیں ہو سکا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جی ہاں، قرآن میں بھی بار بار کہا گیا ہے فاعتبروا یا اولی الالباب۔ قرآن مجید کے اندر بہت سارے واقعات کو یہ قرآن کا حصہ بنا کے پیش کیا گیا ہے، اور معصومی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بہت ساری روایات کو پیش کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان وہ عبرت حاصل کرے، زندگی میں کسی بھی وقت شیطان انسان کو
کر سکتا ہے
اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو خواہشات نفسانی رکھ دی ہیں، خصوصاً یہ تین خواہشات، ان کی مدد سے انسان کو شیطان گمراہ کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں خواہشات نفسانی کی مخالفت کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اس کی پیروی سے ہمیں پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اس سے بچنے کی اور اس کے
احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے،
احکام الہی پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ موت سے پہلے کے جو واقعات ہیں یا حالات، اس میں ایک حالت جس کی طرف محترم سامعین اور ناظرین کو متوجہ رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان کا انجام جو بھی ہو، عاقبت جو بھی ہو، اچھی ہو یا بری ہو، بعض روایات کا بلکہ قرآن آیات کا بھی یہ مفہوم ہے کہ قبض روح سے پہلے اور جانکنی سے پہلے، روح کے قفص عنصری سے پرواز کرنے سے پہلے، انسان کو اپنے اچھے اور برے انجام کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ گو کہ عام تیماردار جو مرنے والے کے سرانے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ متوجہ نہیں ہوتے، البتہ کچھ خاصان خدا انسانیت کی تاریخ میں ایسے وہ گزرے ہیں کہ لوگوں نے محسوس کیا ہے، کہ اس کو اپنے اعمال کے اچھے اثرات نظر آنے لگے ہیں، مگر عام طور پر تیماردار کو نظر نہیں آتے ہیں، مگر مرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ
میرا کیا انجام ہونے
اچھا
والا
ہے یا
برا ہے. صحیح قبلہ، یہاں ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا. انشاءاللہ یہیں سے آئندہ پروگرام میں اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. آپ کی تشریف آوری کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین کرام، ہمارا آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، آج ہم فقہی مسائل تو نہیں پوچھ سکے لیکن آج کی گفتگو خاصی فکر انگیز تھی. خدا سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں عاقبت بالخیر کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہم یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی آراء اور اپنے مشوروں سے ضرور نوازیں گے. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے، اسے نوٹ کیجیے اور ہمیں لکھیے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.
إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.